بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسول الکریم۔ اب کتاب شریعت و طریقت کے سب سے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے شریعت۔ شریعت کی حقیقت اور اس کی ضرورت۔ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں، ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون ھذا بصائر للناس وہدى ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہ سورۃ الجاثیہ پارہ نمبر 25 کی آیت ہے۔ ترجمہ، پھر ہم نے آپ کو دین کے خاص طریقے یعنی شریعت پر کر دیا، سو آپ اسی طریقے پر چلے جائیے اور ان جہلا کی خواہشوں پر نہ چلیے۔ یہ شریعت عام لوگوں کے لیے دانشمندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ بصائر بصیرت کی جمع ہے، اور بصیرت باطنی روشنی کو کہتے ہیں، جیسے بصر نگاہ یعنی ظاہری روشنی کو کہتے ہیں۔ تو شریعت بصائر یعنی باطن کو روشن کرنے والی ہے، اور سراپا ہدایت ہے کہ اس سے راستہ نظر آتا ہے اور مقصود تک پہنچاتی ہے، اور رحمت ہے جو کہ مقصود ہے۔ گویا شریعت تین چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ اور راہرو یعنی مسافر کو انہی تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جب آدمی منزل مقصود تک جانا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک مقصود ہوتا ہے اور ایک طریق یعنی راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے راستہ نظر آئے۔ حق تعالیٰ کے قربان جائیے کہ بتلاتے ہیں کہ یہ شریعت ایسا قانون ہے جو تینوں کو جمع کیے ہوئے ہے۔ ھذا بصائر، یہ آنکھیں بھی ہیں۔ وہدن، راستہ بھی اسی کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ اور رحمہ، رحمت ہے کہ مقصود بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ شریعت رحمت تو ہے، مگر ہر شخص کے لیے نہیں، بلکہ یقین کرنے والوں کے لیے ہے۔ لہذا یقین کا حاصل کرنا ضروری ہوا۔ قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیت میں لفظ شریعت کا موجود ہونا اور اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طریقے پر چلنے کا حکم فرمانا اس بات پر صریح دلالت کرتا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف شریعت اسلامیہ ہی پسندیدہ نظام حیات ہے۔ اس کے خلاف معاشرت اور زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے انسان نے اختیار کر رکھے ہیں، وہ جہلا اور بددین لوگوں کے خود ساختہ ہیں، جو محض نفسانی خواہشات کے مطابق مختلف عنوانات سے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مردود قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهَا، جو شخص شریعت اسلامی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اس کے طریقہ کار کو خدا تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ شریعت خدا تعالیٰ کا قانون ہے، اور سب جانتے ہیں کہ قانون کسی شخص کی رائے اور خواہش سے نہیں بدل سکتا۔ البتہ قانون بنانے والا خود ہی بدل دے تو دوسری بات ہے، اور اسی طرح اگر لوگ قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو ان کے عمل چھوڑ دینے سے قانون نہیں بدل سکتا، خاص کر اللہ تعالیٰ کا قانون، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کا دار و مدار بندوں کی فرما برداری اور اطاعت پر نہیں، اور فرما برداری کوئی کرے یا نہ کرے، ہر حال میں وہ سب کا بادشاہ ہے، تو پھر اس کا قانون کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ لہذا فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ، جو شخص خدا کے اتارے ہوئے یعنی بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں۔ غور سے سن لیجئے کہ شریعت یعنی دین کے پانچ اجزاء ہیں۔ ایک جز تو عقائد کا ہے کہ دل اور زبان سے یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر دی ہے وہی حق ہے۔ اس کی تفصیل کتب عقائد سے معلوم ہوگی۔ دوسرا جز عبادات ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تیسرا جز معاملات ہیں، یعنی احکام نکاح و طلاق و حدود، کفارات و بیع و شرع یعنی خرید و فروخت، و اجارہ و زراعت وغیرہ۔ اور ان کے جزو دین ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ کھیتی یوں بویا کرو اور تجارت فلاں فلاں چیز کی کرو، بلکہ ان میں شریعت یہ بتلاتی ہے کہ کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو، اور اس طرح معاملہ نہ کرو جس میں نزاع اور جھگڑے کا اندیشہ ہو۔ غرض جواز اور عدم جواز بیان کیا جاتا ہے۔ چوتھا جز دین کا معاشرت ہے، یعنی اٹھنا، بیٹھنا، ملنا جلنا، مہمان بننا، کسی کے گھر پر جانا، کیوں کر چاہیے اور اس کے آداب کیا ہیں، بیوی، بچوں، عزیزوں، اجنبیوں اور نوکروں وغیرہ کے ساتھ کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ دین کا پانچواں جز تصوف ہے، جس کو شریعت میں اصلاح نفس کہتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تصوف کے لیے بیوی بچوں اور دوسرے دنیاوی اور معاشرتی امور کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جاہل صوفیوں کا مسئلہ ہے جو تصوف کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ غرض دین کے پانچ اجزاء ہیں، ان پانچوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اگر کسی میں ایک جز بھی ان میں کم ہو تو وہ ناقص دین ہے، جیسے کسی کے ایک ہاتھ نہ ہو تو وہ ناقص الخلقت ہے۔ چاہیے کہ یہ کہ آدمی صرف خدا کا بندہ ہو اور اسی کے احکام کی اتباع کرے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا کلام سب سے زیادہ کامل ہے، کیونکہ حالات کا سب سے زیادہ علم اسی کو ہے۔ پھر وہ بااختیار مالک ہے اور تمام اشیاء میں خود مؤثر ہے، کوئی کیفیت اس پر غالب نہیں، اس لیے جو حکم اس کی طرف سے صادر ہوگا وہ کامل ہوگا۔ نہ اس کے احکام سخت ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پر صفت غضب غالب نہیں، نہ بہت نرم ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ صفت رحمت سے مغلوب نہیں، بلکہ وہ با اختیار خود قہار ہے اور با اختیار خود رحیم و کریم ہے، کسی صفت میں مجبور یا مغلوب نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جو کلام الہی ہے اس کے تمام احکام افراد و تفرید سے پاک ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا پابند ہونا ہر بشر پر لازم ہے، کیونکہ وہ احکام سب کے مصالح کو جامع ہیں۔ نیز ہماری یہ حالت مشاہد یعنی جو نظر آتی ہے یہ ہے کہ جو کیفیت شدید ہوتی ہے وہ ہم کو مغلوب کر دیتی ہے، اس لیے ہم کو شریعت الہی کی پابندی ضروری ہے تاکہ ہم اعتدال پر قائم رہ سکیں۔ واقعی شریعت کی تعلیم میں غایت تعدیل یعنی بہت میانہ روی ہے، سو تعدیل ہر چیز میں وہی ہے جو اس میں شریعت کا حکم ہے۔ مثلا ہمدردی اچھی چیز ہے، مگر اس کا اس قدر افراط کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا وسوسہ پیدا ہونے لگے مناسب نہیں۔ جیسے کوئی بچہ بیمار ہے، سخت روتا اور چلاتا ہے، اس پر رحم کھا کر دعا کرے اور تاخیر صحت سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض پیدا ہونے لگے کہ حق تعالیٰ میری دعا کو اس بچے کے حق میں قبول کیوں نہیں فرماتے، یا قبول میں دیر کیوں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین تدبیر کو استعمال میں نہیں لاتے اور حق تعالیٰ کو غیظ آتا ہے کہ میری سنت عادیہ میں یہ خلل ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی سنت عادیہ یہی ہے کہ اختیار اسباب سے مسبب کو مرتب فرماتے ہیں، اور ایسے وقت شریعت کا یہی ہی حکم ہے کہ تدبیر کی جائے اور تدبیر کو مؤثر بنانے کے لیے دعا بھی کی جائے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور فطرت بھی، اس لیے اگر دونوں کے مقتضا میں تزاحم ہو تو اس وقت اس کو شریعت کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کی تعلیم میں دونوں کی رعایت ہے۔ مثلا کسی چیز کے فوت ہونے سے رنج پہنچے تو عقل اس وقت رنج کرنے سے منع کرتی ہے کہ رنج کرنے سے وہ شے واپس نہیں آ سکتی، اس لیے رنج فضول ہے، اور طبیعت رنج کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز ہم سے جدا کیوں کر ہوئی۔ مگر شریعت میں دونوں کی رعایت کی گئی ہے کہ رنج بھی ہو مگر اس کو غالب نہ کرو۔ شریعت نے عقل کو بھی رعایت کی اور عقل کی بھی رعایت کی اور طبیعت کی بھی۔ اس طرح فنائے دنیا سے غفلت عقل کے نزدیک سخت غلطی ہے، مگر طبیعت غفلت کو مقتضی ہے، کیونکہ فنائے دنیا کو بار بار دیکھتے دیکھتے مسادات سی ہو جاتی ہے۔ جس چیز کی مسادات سی ہو جائے اس سے طبیعت کو غفلت ہو جاتی ہے۔ شریعت نے یہاں بھی دونوں کی رعایت فرمائی کہ غفلت کا تو مذائقہ نہیں، مگر نہ اتنی غفلت کہ احکام عقلیہ بالکل برباد ہو جائیں۔ الغرض شریعت میں ہر چیز کا اعتدال مقصود ہے، اور اعمال اخلاق کی فرع ہیں یعنی اعمال اخلاق سے پیدا ہوتے ہیں، اور اصل محل اعتدال کا اخلاق ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ اخلاق کے تین اصول ہیں، یعنی اصل میں تین قوتیں ہیں جن سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ قوت عقلیہ، اور دوسری قوت شہویہ، اور تیسری قوت غصبیہ۔ حاصل یہ ہے کہ اپنے منافع کے حصول اور مضرت کو دفع کرنے کے لیے خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ قوت کہ جس سے منفعت و مضرت کو سمجھے، وہ قوت مدرکہ عقلیہ ہے، اور ایک یہ کہ منفعت کو سمجھ کر اس کو حاصل کرے، یہ قوت شہویہ کا کام ہے، اور ایک یہ کہ مضرت کو سمجھ کر اس کو دفع کرے، یہ قوت دافعہ یعنی قوت غصبیہ ہے۔ پھر ان تینوں سے مختلف اعمال صادر ہوتے ہیں۔ پھر ان اعمال کے تین درجے ہیں، افراد، تفریط اور اعتدال۔ چنانچہ قوت عقلیہ کا افراد یہ ہے کہ اتنی بڑھے کہ وحی کو بھی نہ مانے جیسے یونانیوں نے کیا، تفریط یہ ہے کہ اتنی گھٹے کہ جہل و صفا تک اتر آئے۔ اس طرح قوت شہویہ کا ایک درجہ افراط ہے کہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہ رہے، بیوی اجنبیہ سب برابر ہو جائیں، اور ایک درجہ تفریط یعنی ایسا پرہیزگار بنے کہ بیوی سے بھی پرہیز کرنے لگے، یا مال کے لیے ایسا حریص ہو کہ اپنا پرایا سب ہضم کرنے لگے، یا ایسا زاہد بنے کہ ضرورت کی چیز بھی چھوڑ دیں۔ اسی طرح قوت غصبیہ کا افراط یہ ہے کہ بالکل بھیڑیا ہی ہو جائے، اور تفریط یہ ہے کہ ایسا نرم ہو کہ کوئی جوتے بھی مارے، دین کو برا بھلا کہے تب بھی غصہ نہ آئے۔ یہ تو افراط و تفریط تھا۔ ایک ان تینوں قوتوں کا اعتدال ہے، یعنی جہاں شریعت نے اجازت دی ہو وہاں تو ان قوتوں کو استعمال کرے، اور جہاں اجازت نہ دی ہو وہاں ان قوتوں سے کام نہ لے۔ تو ہر قوت کے تین درجے ہوئے، پہلا افراط، دوسرا تفریط اور تیسرا اعتدال۔ ان سب درجوں کے نام الگ الگ ہیں۔ جو قوت عقلیہ کے افراط کا درجہ ہے اس کا نام ہے جربزہ، جو تفریط کا درجہ ہے اس کو صفاحت کہتے ہیں، اور جو اعتدال کا درجہ ہے اس کا لقب حکمت ہے۔ اسی طرح قوت شہویہ کے افراط کا درجہ فجور ہے، تفریط کا درجہ جمود ہے، اعتدال کا درجہ عفت ہے، اور قوت غصبیہ کا درجہ افراط طہور ہے، اور گھٹا ہوا درجہ جبن ہے، اور اعتدال کا درجہ شجاعت ہے۔ تو یہ نو چیزیں ہوئیں جو تمام اخلاق حسنہ اور سیاح کو حاوی ہیں، اور مطلوب ان نو درجوں میں صرف تین درجے اعتدال کے ہیں، یعنی حکمت، عفت اور شجاعت، باقی سب رضائل ہیں۔ تو اصول اخلاق حسنہ کے یہ تین ہیں، اور ان تینوں کے مجموعے کا نام عدالت ہے۔ اسی لیے اس امت کا لقب امت وسط یعنی امت عادلہ ہے۔ غرض انسان وہ ہے جس میں اعتدال ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بزرگ تو بہت ہیں لیکن انسان بہت کم ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر لکھتا ہے، زاہد شدی و شیخ شدی و دانش مند، این جملہ شدی و لیکن انسان نہ شدی۔ یہ فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی تم زاہد، شیخ اور عقل مند سب کچھ تو بن گئے لیکن انسان نہ بنے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ شریعت نے ہم کو ایسی تعلیم دی ہے جس میں تمام مصلحتوں اور مضرتوں کی رعایت ہے، اس لیے ہمیں تجربہ کر کے، ٹھوکریں کھا کے مصلحتیں اور مضرتیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اس کی ضرورت ہے کہ شریعت کی تعلیم حاصل کریں، پھر ہمیں تہذیب و تمدن میں کسی قوم کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری سب مصلحتوں اور مضرتوں کی رعایت فرما کر ایسی جامع اور معنی تعلیم ہم کو فرمائی ہے جس میں مضرت کا نام و نشان نہیں، بلکہ راحت ہی راحت ہے۔ پس مسلمان اگر شریعت کی تعلیم پر کما حقہ چلیں تو ہمتن راحت میں رہیں، روحانی راحت بھی میسر ہو اور جسمانی راحت بھی۔ طریقہ کار، دین کے جتنے حصے ہیں، عقیدے، عبادتیں، معاملات، خصلتیں اور رہنے سہنے کے طریقے، سب کی اصلاح کریں، اور جو معلوم نہ ہو پوچھتے رہیں۔ جو کام کریں پہلے شریعت سے تحقیق کر لیں، مگر تحقیق ایسوں سے کریں جو سچی بات بتلائیں، اور جو خود بھی اپنی خواہشات نفسانی کو شریعت کے اندر ٹھونسیں اور زبردستی غیر دین کو مصلحتوں اور پالیسی کی وجہ سے دین بنا دیں، وہ واقعی میں عالم نہیں، وہ تو جاہل ہیں۔ ان سے مت پوچھیں ورنہ وہ اپنے ساتھ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ اگر یہ کہیں کہ اس زمانے میں سچے عالم کہاں ملتے ہیں تو یہ غلط ہے، بلکہ ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں۔ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی تعریف اور باہمی تعلق۔ شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعے کا نام ہے، اس میں اعمال ظاہری اور باطنی سب آ گئے، اور متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو اس امر کا مراد یعنی ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے، معرفت النفس ما لها وما علیها، یعنی نفس کے نفع اور نقصان کی چیزوں کو پہچاننا۔ پھر متاخرین یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کی اصطلاح میں شریعت جزء متعلق باعمال ظاہرہ کا نام فقہ ہو گیا، یعنی جو ہمارے ظاہری اعمال ہیں ان کا نام فقہ ہو گیا، اور دوسرے جزء متعلقہ باعمال باطنہ کا نام تصوف ہو گیا، یعنی ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔ پھر ان اعمال کی درستی سے قلب میں جو جلا اور صفا پیدا ہوتا ہے، اس سے قلب پر باعث حقائق کونیاں، متعلقہ اعیان و اعراض، حقائق و لوازمات، بالخصوص اعمال حسنہ و سیئہ، حقائق الہیہ، صفاتیہ و فعلیہ، بالخصوص معاملات، یعنی جو معاملات اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، وہ منکشف ہوتے ہیں. ان مکشوفات کو حقیقت کہتے ہیں اور اس انکشاف کو معرفت کہتے ہیں اور صاحب انکشاف کو محقق اور عارف کہتے ہیں. بس یہ سب امور متعلقہ شریعت کے ہی ہیں، اور عوام میں جو یہ شائع ہو گیا ہے کہ شریعت صرف جز متعلق احکام ظاہرہ کو کہتے ہیں، یعنی صرف ظاہری احکام کو کہتے ہیں، یہ اصطلاح کسی اہل علم سے منقول نہیں، اور عوام کے اعتبار سے اس کا منشا بھی صحیح نہیں کہ وہ ظاہر اور باطن میں اعتقاد تنافی، یعنی ظاہر اور باطن میں اختلاف کے قائل ہوں. واللہ اعلم. تصوف کے اصول صحیحہ قرآن اور احادیث میں سب میں موجود ہیں، اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن اور حدیث میں نہیں، بالکل غلط ہے. یعنی غالی صوفیوں کا بھی یہی خیال رہا ہے اور خشک علماء کا بھی کہ تصوف سے قرآن و حدیث خالی ہیں، مگر دونوں غلط سمجھے. خشک علماء تو یہی کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں، یہ سب واہیات ہے، بس نماز روزہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی کو کرنا چاہیے. یہ صوفیوں نے کہاں کا جھگڑا نکالا ہے؟ تو گویا ان کے نزدیک قرآن و حدیث تصوف سے خالی ہیں، اور غالی صوفی یوں کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو ظاہری احکام ہیں، تصوف علم باطن ہے، ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن اور حدیث کی ہی ضرورت نہیں. غرض، دونوں فرقے قرآن و حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں. پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک نے تو تصوف کو چھوڑ دیا اور ایک نے قرآن و حدیث کو. اے صاحبو، کیا غضب کرتے ہو؟ خدا سے ڈرو. اس کے متعلق میں نے اس مضمون پر دو مستقل کتابیں لکھی ہیں. ایک تو حقیقت و طریقت ہے، جس میں مسائل تصوف کو حقیقت احادیث سے ثابت کی گئی ہے، اور ایک رسالہ مستقل جس کا نام مسائل سلوک ہے، جس میں صاف طور پہ ظاہر کیا گیا ہے کہ تصوف کے مسائل قرآن مجید سے بھی ثابت ہیں. ان دونوں کتابوں سے معلوم ہوگا کہ قرآن و حدیث تصوف سے لبریز ہیں، اور واقعی وہ تصوف ہی نہیں جو قرآن اور حدیث میں نہ ہو. غرض، جتنے صحیح اور مقصود مسائل تصوف کے ہیں، وہ سب کے سب قرآن اور حدیث میں موجود ہیں.